نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں نعمت اسلام نصیب ہوئی. ہمارے مسلمان ہونے کی اصل زینت ایمان، ایمان نفسانی عوارض، نفسانی احوال اور نفسانی کیفیات کی وجہ سے بیمار بھی ہوتا ہے، اور روحانی احوال اور کیفیات کی وجہ سے صحت مند اور تندرست بھی ہوتا ہے. اس کی حالت بھی انسانی جسم کی صحت مندی اور بیماری کی طرح بدلتی رہتی. حسن معاملات اور حسن اخلاق کا جو ایک سلسلہ وار موضوع اس پورے سال سے شروع ہے، اسی تسلسل میں آج میں حسد کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. حسد کیا ہے، اس سے کتنی تباہی ہوتی، اور ترک حسد یعنی حسد کو چھوڑ دینے کی اہمیت کتنی. سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ جو میں نے آج تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے حسد کی مذمت کی اور حسد کو چھوڑ دینے پر زور دیتے ہوئے ایک بڑی حکمت ہمارے سامنے بیان فرمائے. اور قرآن مجید نے ایک بات حسد کے حوالے سے بڑی اہم بات، بڑی اہم حکمت ہمیں سمجھائی ہے، اور وہ یہ فرمایا کہ حسد کوئی کیوں کرتا ہے اور کس پر کیا جاتا ہے. اگر ایک شخص کے پاس کچھ نہیں تو کوئی اس پر حسد کرے گا؟ بولیے. کوئی بیمار شخص کسی دوسرے بیمار پر حسد کرے گا؟ بولیے. بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرا کام تو اتنا ہے جو میں فریضہ ادا کر دیتا ہوں، اس کے بعد یہ کام بھی میں اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں، وہ توفیق نہ دے تو یہ کام بھی نہ کر سکوں. لیکن اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں، کتنا قبول کرتے ہیں، کتنا اپنے اندر اتارتے ہیں اور کس قدر اس پر عمل کرتے ہیں. اور ان موضوعات کو تسلسل سے جاری رکھنے اور ان پر گفتگو کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم سب کی اصلاح، ہماری اصلاح. اب دیکھتے ہیں کہ جمعہ پر ایک عرصہ دراز سے میں نے گرما گرم موضوعات کو چھوڑ دیا، ایک تو صحت بھی ایسی نہیں رہی کہ ہر وقت گرم موضوعات کا جسم متحمل ہو، اور دوسرا یہ کہ ایمانی صحت اگر ہماری سب کی اور انسانوں کی اور معاشرے کی ایمانی صحت اور اخلاقی صحت اچھی نہ ہو، اوپر سے جو کچھ کہتے کرتے پھریں وہ سوائے منافقت کے، دھوکہ بازی کے اور کچھ نہیں. لہذا کوشش اس بات پہ ہے کہ ہمارا اندر بدل جائے. معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم اوپر سے بدلتے ہیں، اندر سے نہیں بدلتے. ہم اپنے قول کو بدلتے ہیں، عمل کو نہیں بدلتے. اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک سوالی انداز نے پوچھا، اب وہ پہلے بات سمجھا لی. تو کوئی شخص غریب ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اور دوسرا شخص اس کے مقابلے میں کھاتا پیتا ہے، بہتر ہے، تو کیا وہ کھاتا پیتا آدمی اپنے سے غریب آدمی پر حسد کرے گا؟ کیوں نہیں کرتا؟ صحت مند بیمار پہ حسد کرے گا؟ بولیے، کیوں نہیں کرتا؟ پڑھا لکھا عالم جاہل پر حسد کرے گا؟ نہیں کر. ایک جس کو معاشرے میں عزت ملی ہو، وہ ایک خوار شخص جو معاشرے میں بیچارہ بے عزتی کا شکار ہے اور عزت سے محروم ہے، اس پر حسد کرے گا؟ جی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں نہیں کرتے وہ؟ جس کی دکان اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، اور سامنے کھوکھے والا بھی اپنی یا ریڑھی والا بھی روزی کما کے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے شام کو 20-50-60 روپے لے جائے، وہ اچھا دکاندار تاجر اس ریڑھی والے پر حسد کرے گا؟ اب میرا سوال ہے، کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ سارے لوگ اچھے ہیں کہ ان پر حسد نہیں کیا جاتا؟ جس ریڑھی لگائی ہے وہ اتنا اچھا ہے، اتنا نیک اور صالح ہے، اس میں کوئی عیب نہیں کہ اس کے خلاف حسد نہ ہو. یہ کوئی ضمانت ہے اس بات کی کہ ریڑھی والے اچھے ہوں گے اور دکان والے برے ہوں گے؟ جو بیمار ہیں اس پر حسد صحت مند نہیں کرتا. کیا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بڑا نیک اور صالح ہے؟ بیمار سارے متقی اور فرشتے ہو جاتے ہیں؟ جی، بیماروں میں میرے جیسے گناہگار اور بد احوال اور فاسق و فاجر اور ناکارہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے میں بھی. پڑھا لکھا جو عالم جاہل کی حسد نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ جاہل تو ہے مگر ہے بڑا نیک صالح متقی. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے، یہ بات اور سمجھنے والی، کہ جس چیز پر حسد کیا جاتا ہے وہ چیز ان میں نہیں ہے. وہ چیز حسد کس پر کیا جاتا ہے؟ اللہ کی نعمت پر. یہ بات سمجھنے والی، اللہ نے کسی کو ایک ایسی نعمت عطا کی جو دوسرے میں نہیں. وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں، یہ فضیلت نہیں، پھر دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمت اور فضیلت ہے، تو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت پر وہ حسد کرتا ہے. حسد نعمت اور فضیلت پر ہوتا ہے. بولیے، حسد نعمت اور فضیلت پر ہوتا ہے. اور جس کے پاس اس شخص کے اپنے مقابلے میں نعمت اور فضیلت نہیں یا کم ہے، وہ اس پر حسد نہیں کرے گا. صحت نعمت ہے اور بیمار اس نعمت سے محروم ہے، لہذا وہ نعمت والا محروم نعمت سے حسد کیوں کر کرے گا؟ علم نعمت ہے، جاہل اس نعمت سے محروم ہے، وہ اس پر حسد نہیں کرے گا. اچھا رزق، کاروبار، تجارت، اللہ کی دی ہوئی راحت، معاش، اللہ کی دنیاوی نعمتوں میں سے نعمت ہے. غریب آدمی جس کے پاس وسائل نہیں، ریڑھی لگاتا ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہے. تو نعمت والا محروم نعمت پر حسد نہیں کرے گا. معاشرے میں جس کو اللہ نے عزت دی، فضیلت دی، نعمت ہے، جس کو اس قدر عزت اور فضیلت اور اونچائی نہیں میسر، وہ اس فضیلت نعمت سے محروم ہے، وہ اس پر حسد نہیں کرے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ نعمت سے. دو فریق ہیں, ادھر اللہ کی نعمت آئی, ادھر حسد آ گیا. رشتہ داروں میں غریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں. غریب امیروں پر حسد کرتے ہیں, مگر امیر غریبوں پر حسد نہیں کرتے. وہ تکبر تو کر سکتے ہیں, بے پرواہی تو کر سکتے ہیں, بے دھیانی, قطع رہنی, ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا, یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں. مگر امیر رشتہ دار اپنے غریب رشتہ داروں پر حسد کس چیز کا کریں گے؟ حسد نہیں کر سکتے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نعمت اور حسد اکٹھے آتے ہیں. نعمت اور حسد دو طالب علم ہیں, جامعہ میں ہیں, کسی کالج میں ہیں, دارالعلوم میں ہیں, کہیں ہیں, دو طالب علم ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں. ایک کے نمبر زیادہ آ گئے, ایک کے کم آ گئے, حسد شروع ہو گئے. ایک لائق ہے, اس کی عزت زیادہ ہو گئی, دوسرا کم ہے, اس کی عزت کم, حسد شروع ہو گئی. تو ایک ہی وقت میں کسی پر نعمت اترتی ہے تو اس کے مد مقابل دوسرے پر اس کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھتی ہے. دونوں بیک وقت آتی ہیں. یہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے, حسد اللہ کا عذاب. اب اللہ رب العزت نے یہی بات اس آیہ کریمہ میں سمجھائی, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا لوگ جو حسد کرتے ہیں, حسد کرنے والے حاسد لوگ, کیا وہ لوگوں پر ان نعمتوں اور ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی؟ یہ اللہ پاک نے سوال کیا. کیا لوگوں پر جو حسد کرتے ہیں حاسد لوگ, وہ ان نعمتوں پر اور اللہ کی دی ہوئی ان رحمتوں پر حسد کرتے ہیں؟ ما آتاہم اللہ من فضل, جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا, تو وہ ان پر حسد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد جو اللہ کے کسی شخص پر ہونے والے فضل اور اللہ کی نعمت و رحمت پہ جو حسد کیا جاتا ہے, وہ اس آدمی کے خلاف تو حسد ہوا, اور اللہ کے فضل اور اللہ کے فیصلے کے خلاف بغاوت ہوا. اگر اللہ کی رحمت اس پر نہ ہوتی, اللہ کا فضل نہ ہوتا, تو اس کو وہ نعمت ملتی؟ بولیے. میں یہ بات آپ کے اندر اتارنا چاہتا ہوں تاکہ نفس میں سے یہ خرابی اکھڑ جائے, کوشش کی جائے کہ اس کی جڑیں نکل جائیں. ہے بڑی مشکل بات, اس لیے مشکل ہے کہ اس کائنات انسانی میں اور انسانی تاریخ میں فساد شروع ہی حسد سے ہوا تھا. کیا سب سے پہلی بغاوت اور نافرمانی جو اللہ پاک کے خلاف ہوئی, اس کی بنیاد بھی حسد تھی. اور اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا, اس کی بنیاد بھی حسد تھی. سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کس نے کی؟ بولیے, شیطان نے کی. اس سے پہلے وہ شیطان نہیں تھا, ابلیس تھا. اس حسد نے اسے شیطان بنا دیا. گرم پانی, اسے پرابلم کیا لائق ہوئی؟ ابلیس کو, شیطان کو کیا الجھن پیدا ہوئی اس کے لیے؟ الجھن یہ ہوئی, اچھا بھلا رہ رہا تھا, اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی, کوئی مشکل نہیں تھی, کوئی دکھ کی بات نہیں تھی. فرشتوں میں رہتا تھا, عبادت کرتا تھا, اللہ اللہ کرتا تھا, سجدے کرتا تھا, اور بڑا علم والا تھا. اچانک کیا ہوا کہ ان فرشتوں اور جنات, ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ پاک نے ایک انسان کو پیدا فرما دیا, آدم علیہ السلام کو. اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا خمیر مٹی سے پیدا کیا ہے, انی خالق بشرا من صلصال من حمی مسنون. بسم اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسان کو ایک پیکر بشریت کو پیدا کر رہا ہوں اس طرح کی مٹی کے گارے سے, اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پیکر بشری وجود میں آ گیا, اس کا نام آدم علیہ السلام رکھا گیا. آدم علیہ السلام پہلے سے زمین پر, یہ بات توجہ طلب ہے, یہ جنت میں ان کا جو حصی بشری اور مادی وجود تھا ایگزسٹنس, وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی یا ابلیس کی پہلے سے چلی آ رہی تھی؟ پہلے سے کون تھا؟ پہلے سے کون تھا؟ ابلیس. آدم علیہ السلام تو ان ساروں کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے, تو اس کو انگلش میں کہیں گے ہی واز اے نیو کمر. آدم علیہ السلام ایک نیو کمر تھے ان فرشتوں کے لیے, ابلیس کے لیے, جنات اور ملائکہ کے لیے ایک نئی شخصیت تھی جو ابھری. انہوں نے دیکھا کہ مٹی سے بنایا, گارے سے بنایا, اچانک اللہ رب العزت کا دوسرا حکم کے کانوں پر پڑا اور فرمایا انی خالقم, اور فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ پہلے سے تو ہم چلے آ رہے ہیں, پہلے سے ہم چلے آ رہے ہیں, اور خیال یہ تھا کہ ہم ہی ہم ہیں. خیال کیا تھا؟ ہم ہی ہم ہیں. اب یہ چند جملے جو اس وقت چل رہے ہیں یہ کئی معنی رکھتے ہیں, یہ اور یہ وہ معنی ہے کہ ان کا اطلاق ہر دور میں, ہر معاشرے میں, ہر وقت جملہ حالات پہ ہوتا, کیونکہ یہ بنیادی فطرت اور خصلت کی ایک بات ہے. جب تک انسان ہے اور جب تک شیطانی خصلت ہے, اور یہ دونوں چیزیں انسانی معاشرے میں ہیں, تب تک یہ معاملہ, یہ واقعہ چلتا رہے گا. اس واقعے کا روپ فارمیٹ, شکل و صورت اس واقعے کی بدلتی رہے گی, مگر اس واقعے کی روح چلتی رہے گی. ان کا خیال تھا ہم ہی ہم ہیں, اور کون ہوتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ابھرا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آدم ہیں اور میں ان کو خلیفہ بنا رہا ہوں. اس پر ملائکہ کے ذہن میں بھی سوال آیا, ابلیس کے ذہن میں بھی ابھرا, مگر فرق کیا تھا یہ بات ذہن میں رکھے. ملائکہ خالی نور سے بنے تھے, ابلیس نار سے, آگ سے بنا تھا. نور میں صرف خیر ہی خیر ہوتی ہے, آگ میں خیر اور شر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. نور میں صرف خیر تھی, روشنی تھی, آگ میں روشنی بھی ہوتی ہے اور جلانا بھی ہوتا ہے, خیر اور شر دونوں ہوتی ہیں. تو آگ کا اور نور کا معاملہ آدھا ایک جیسا ہوتا ہے اور آدھا مختلف ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نیری خیر اور یہ خیر اور شر. اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں خالی خیر ہی خیر تھی اور شر کا کوئی وجود اور کوئی ذرہ بھی, جن ملائکہ کے, فرشتوں کے, جن کے خمیر میں بھی نہیں تھا, سوال ان کے ذہنوں میں بھی ابھرا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آدم کیوں اللہ کا خلیفہ بن جائے. یہ سوال جو سراپا خیر تھے ان کے ذہنوں میں بھی آیا, اور اس حد تک سوال ابھرا کہ وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے. عرض کرنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, باری تعالیٰ کیا ایسے شخص کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ سوال کر دیا اللہ کے حضور, اور سوال پھر یہاں تک نہیں رکھا بلکہ جو اس سراپا خیر یعنی ملائکہ کے اندر جو بات آئی اس سے اگلی وہ بھی کہہ ڈالی. عرض کیا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ باری تعالی ہم اچھے نہیں ہیں کہ ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں, نہ ہمارے اندر فساد ہے, نہ فتنہ شر, نہ کورے دی. مطلب یہ تھا کہ ہمارے خیال میں تو یہ تھا کہ ہم مستحق ہیں, آپ کی بات اور آپ کا ارادہ تو غلط نہیں ہو سکتا, مگر ہماری سمجھ میں تو بات یوں تھی. اس کا سوال اللہ پاک کے حضور پیش کر دیا تاکہ اللہ پاک اس فیصلے کی حکمت سے انہیں آگاہ فرمائے. استفسار تھا, سوال تھا, مگر اس سراپا خیر کے ذہن میں بھی اتنا خیال اٹھا کہ وہ یہ بات کہنے پر مل گئی. تو شیطان ابلیس کے ذہن میں بھی بنیادی بات تو اسی طرح کی آئی نا, یہ مختلف آئی, یہی آئی تھی, لیکن فرق یہ ہوا کہ ملائکہ نے جب منشاء یار دیکھا, اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, فرمایا تمہیں اتنا کچھ علم دیا ہے اور جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہی سارا کچھ نہیں ہے, اور بھی بڑی حقیقتیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, نہ تمہیں وہی کچھ معلوم ہے جو تمہیں بتایا ہے, اور اس بتانے کو کہیے نہ سمجھ لینا کہ یہ کل ہے, اور بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں. جب انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ حکمت اور راز جان لیا, اور آگے تو علم کی بات بھی اللہ پاک نے کی, علم آدم الاسماء کلہا, مشاہدہ بھی کروایا, جب انہوں نے مشاہدہ کر لیا اس خاص نعمت کا اور فضیلت کا جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام میں رکھی تھی, جو ان میں اس قدر نہ تھی, اس قدر نہ تھی, جب اس نعمت اور فضیلت کا مشاہدہ کر لیا اور جان گئے حکمت, تو وہ چونکہ سراپا خیر تھے نا, تو ان کا سوال بھی خیر پر مبنی تھا. اب سوال کرنا, ایک بات معلوم نہ ہو اس کو جاننا, یہ تو کوئی شر کی بات نہیں ہے. شاگرد سوال کرتا ہے استاد سے, اس میں تو کوئی شر نہیں ہوتا, اسے ایک چیز معلوم نہیں, اس کی سمجھ میں کسی اور طریقے سے آیا ہے, وہ استاد سے پوچھتا ہے, ماں باپ سے پوچھتا ہے, مربی اور مرشد سے پوچھتا ہے, بندہ ہے مولا سے پوچھتا ہے. جب اللہ پاک نے بتا دیا وہ سراپا خیر تھے, وہ وہیں جھک گئے. فساجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سارے کے سارے فرشتے, سارے کے سارے فرشتے وہیں سجدے میں گر گئے. جب ہم آیا نا فاسجدوا لآدم, اس آدم کو سجدہ کرو, سارے سجدے میں گر گئے, چونکہ خیر تھی. اب ابلیس میں خیر بھی تھی اور شر بھی تھی. آپ کہیں گے کہ خیر کون سی تھی؟ اس شیطان میں, بھائی شیطان بننے سے پہلے عبادت کرتا تھا یا نہیں؟ توحید کا عارف تھا یا نہیں؟ اللہ کا اطاعت گزار تھا یا نہیں؟ اور ملائکہ میں بھی وہ بڑا علم والا اور جنات میں علم والا تھا یا نہیں؟ تو یہ خیر کی باتیں تھیں, مگر اس کے ساتھ شر تھا. اور وہ شر کیا؟ اس کا جملہ یہ, وہ اکڑ گیا, اس نے سجدہ نہ کیا. اللہ پاک نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ علم کی فضیلت اور علم کی نعمت, بڑا خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں, وہ نعمت جو فرشتوں نے دیکھی تھی, کیا ابلیس نے نہیں دیکھی تھی؟ خود اللہ پاک نے فرمایا علم آدم الاسماء کلہا, اس کو سارا علم دیا ہے, تمام اسماء کا, صفات کا, خواص کا علم عطا کیا ہے, اور علم کا مشاہدہ کروایا. کئی چیزیں پیش کی گئی, فرمایا ان کے نام بتاؤ, نام بتائے گئے, علم کا مشاہدہ کروایا, علم کی فضیلت اور نعمت دکھائی گئی, فرشتے سجدے میں گر گئے. کیا یہ سارا مشاہدہ ابلیس نے نہیں کیا؟ بولیے, کیا. جب اللہ پاک نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اور اگر پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اتنی بات سمجھ لو کہ جو کچھ تمہاری سمجھ ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہ تو بات پھر سب سے بڑی بات تھی، اس کے بعد پھر نہ سمجھنے کی بات نہیں رہتی تھی۔ اس نے یہ بھی سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ تو سارا کچھ سنا، سارا کچھ دیکھا، سارا کچھ جانا، ابلیس نے بھی وہ سارا کچھ سنا جو فرشتوں نے سنا، وہ سارا کچھ دیکھا جو فرشتوں نے دیکھا، اور وہ سارا کچھ جانا اور سمجھا جو فرشتوں نے جانا اور سمجھا تھا، مگر یہ سارا کچھ جان سمجھ کر بھی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ پاک نے پوچھا اب بتاؤ تمہیں کیا پرابلم ہے، تمہیں کیا؟ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ تو جب اس نے اندر کی تکلیف بتائی، پوچھا گیا نا بھائی اب کیا تکلیف ہے تمہیں، تو جب اس نے اندر کی تکلیف بتائی تو آدم علیہ السلام کے علم کو چیلنج نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے یا میرا علم اس سے زیادہ، یہ چیلنج نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کی وژڈم کو چیلنج نہیں کیا، حکمت کو چیلنج نہیں کیا، جو نعمت اللہ نے دی تھی اس نعمت کو زبان سے چیلنج، تکلیف کا سبب وہی نعمت تھی، تکلیف کا شیطان کی تکلیف کا سبب تھی وہی نعمت اور وہی فضیلت، مگر جب اللہ نے پوچھا تمہیں کیا پرابلم ہے تو اس نے اس اصل تکلیف کو بیان نہیں کیا۔ حاسد لوگ اصل تکلیف نہیں بیان کرتے، تکلیف کچھ اور ہوتی ہے، کہتے کچھ اور ہے، ورنہ وہ چیلنج کر دیتا نا، وہ کہتا میں نہیں مانتا، میرا علم زیادہ ہے آدم سے، آدم علیہ السلام سے، میرے پاس نالج زیادہ ہے، وزڈم زیادہ ہے، چیلنج کرتا۔ اس نے وہ چیلنج نہیں کیا بلکہ اس طرف ہی نہیں گیا۔ جو اصل تکلیف ہے حاسد لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اصل تکلیف کو چھپاتے ہیں اور اظہار کسی اور بات سے کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پوچھا تمہیں کیا پرابلم ہے بھائی، کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بیان کیا گیا، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اپنی فضیلت اور برتری کا ایک اور رخ ادھر چل پڑا، اور اس سے کون سا شعلہ بھڑک رہا تھا؟ حسد کا۔ کس چیز کے شعلے بھڑک رہے تھے؟ لفظ بتا رہے تھے انا خیر منہ، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے برتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ روشن ہوتی ہے اوپر جاتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین میں ہوتی ہے، اس کا اظہار کیا۔ اب ایک بات توجہ طلب، وہ یہ کہ جب ملائکہ نے سوال کیا تھا کیا، اللہ پاک نے جواب میں ان سے گفتگو فرمائی تھی، ان کے سوال کا جواب دیا تھا اللہ پاک نے، پھر ان کے سوال کا نہ صرف جواب دیا بلکہ اس کا پریکٹیکل کروایا تھا۔ کیا کروایا تھا؟ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں اس کو، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، عملی جواب دیا تھا، چیزوں کو سامنے لا کر آدم علیہ السلام سے نام پوچھے تھے، مشاہدہ کروایا تھا۔ ملائکہ نے جب سوال کیا تو اللہ پاک نے اس سوال پر توجہ دی، اس سوال کو انگلش میں کہیں گے انٹرٹین کیا، کیا؟ سوال کو انٹرٹین کیا، ان کے سوال کو اکوموڈیٹ کیا، اس پر جواب دیا، اس پر ڈیمونسٹریشن دیا، اس پر وضاحت کی، اس پر سمجھایا۔ اور جب شیطان نے ابلیس نے بات کی کہ میں آپ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے میں آلہ ہوں، تو اللہ پاک نے اس کے اس بات کے جواب میں بات ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی دلیل آگے نہیں دی گئی، اللہ پاک نے کوئی دلیل اس کے سامنے نہیں رکھی، کوئی ثبوت مزید اس کے سامنے نہیں رکھا، اسے کوئی مشاہدہ نہیں کروایا، ڈیمونسٹریشن نہیں کروایا، اس پر مزید کچھ بات نہیں کی، سمپل اللہ پاک نے اس کا جملہ سنا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، اب سماعت مکمل ہو گئی نا سماعت, اس کا ممکن ہے خیال ہو کہ اب مجھے بھی کوئی دلیل دے گا اللہ پاک, مجھے بھی کوئی مشاہدہ کروائے گا اور مزید کوئی بات ہوگی. اچانک آرڈر ہوا فخرج منہا فانک رجیم, دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے تم لعنتی ہو, دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے تم لعنتی ہو. کیا مطلب؟ اللہ پاک نے یہ جنوا دیا